بسم الله الرحمن الرحيم ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون درو بجزمة محمد وعلى محمد عیدان گرامی ایک مومن کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے مجلس عزا منعقد کی جا رہی ہے اور مرحوم کے صاحبزادے جناب شاہد سے ایک دیرینہ رفاقت ہے، اس بنا پر بھی یہ مجلس میرے لیے اہمیت کے حامل ہے کہ میرے ایک عزیز دوست کے سر سے اس کے والد کا سایہ اٹھا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جب بھی مجلس عیسیٰ علیہ ثواب میں شرکت کا موقع ملتا ہے تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایسے موضوعات کو زیر بحث لایا جائے جن میں بہت کم گفتگو ہوتی ہے، اس لیے کہ مجلس میں اکثر کہا کرتا ہوں اور بہت پرانا جملہ ہے اور اکثر بیشتر اس کی تکرار کرتا ہوں، مجلس عیسیٰ علیہ ثواب کے ساتھ ساتھ ہمیں مجلس عیسیٰ علیہ ہدایت کی بھی ضرورت ہے کہ جو چلا گیا ہے اس کے لیے عیسیٰ علیہ ثواب کیا جائے، جو مجلس میں آیا ہے اس کے لیے عیسیٰ علیہ ہدایت کیا جائے۔ چنانچہ ایسے موضوعات کو زیر بحث لاتا ہوں کہ جو جن پر بہت کم گفتگو کی جاتی ہے، اور آج ایک ایسی گفتگو، ایک ایسا موضوع اور ایک ایسا نقطہ جو بہت کم سننے کو ملتا ہے وہ ہے خواہشات کی پیروی، کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں خواہشات دی ہیں کیا ان کی پیروی منع ہے، کیا انسان اپنے دل کے چاہنے کے، جی کے چاہنے کی اور اپنی امنگوں کو عملی جمع پہنانے کے لیے کوئی کوشش کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، خواہشات کی پیروی کس حد تک منع ہے، خواہشات کی پیروی اگر منع ہے مذموم ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان خواہشات کو پیدا کیوں کیا ہے ہمارے دل میں، ایسے بہت سارے سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، خواہشات کی پیروی سے منع کیا گیا ہے۔ تو سورہ حجر آیت نمبر 3 میں ارشاد رب العزت ہے، اور قرآن کریم نے مختلف مقامات پر اچھی اور بری خواہشات کو بیان فرمایا ہے، اچھی خواہشات کے لیے ہمیں مثبت انداز سے سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی جانب ترغیب دلائی گئی ہے، اور منفی خواہشات، خواہشات نفس یا خواہشات نفسانی جنہیں کہا جاتا ہے، ان سے بچنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 3 میں ارشاد رب العزت ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل فسوف یعلمون، چھوڑ دو ان کو اے رسول، جو خواہشات نفس کی پرستش اور پیروی میں لگے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دو، یاکلوا یہ چند روز ان کو کھانے دو، عیش و عشرت کرنے دو، کھانے سے مراد صرف یہ روٹی 3 وقت کی کھانا نہیں ہے، کھانے سے مراد عیش و عشرت کرنا ہے، بظاہر کھانا مراد ہے لیکن مراد کیا ہے، چند دن ان کو چھوڑ دو، یتمتعو یعنی عیش و عشرت میں پڑے رہیے، جو چاہے کرنے دو ان کو، چھوڑ دو ان کے حال پر، وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلْ اور ان کی خواہشات کاذب، نفسانی خواہشات ان کو سرگرم رکھیں، ان کو گمراہ رکھیں، یہ اپنے مقصد خلقت کو بھول جائیں، چھوڑ دو ان کو، فسوف یعلمون بہت جلد ان کو علم ہو جائے گا کہ ہم جن خواہشات کی پرستش و پیروی کر رہے تھے اس کا نتیجہ عالم آخرت میں کی صورت میں ظاہر ہوگا، توجہ رکھے گا، بہت ہی حساس گفتگو ہے، اور موضوع کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ دل آمادہ ہوتے ہیں مجلس عیسیٰ علیہ ثواب میں، سویم کی مجلس ہو، چہلوں کی مجلس ہو، برسی کی مجلس ہو، شش ماہی کی مجلس ہو، عرفے کی مجلس ہو، مختلف مناسبتوں سے مجالس منعقد کی جاتی ہیں، اہل خانہ بھی اور سامعین بھی، اعزہ اقربا، دوست، جاننے والے، عاشرہ، سب ایسے موضوعات کو ڈسکس کر، کسی موقع پہ میں نے خود مجلس عیسیٰ علیہ ثواب کیوں ہونی چاہیے، کیا بیان ہونا چاہیے، اس پہ گفتگو کر چکا ہوں کہ مجلس عیسیٰ علیہ ثواب میں کن کن موضوعات کو زیر بحث لانا چاہیے، کون کون سی گفتگو کرے مجلس عیسیٰ علیہ ثواب میں کہ یہ عیسیٰ علیہ ثواب بن سکے جانے والے کے لیے اور مجلس میں آنے والے کے لیے عیسیٰ علیہ ہدایت بن سکے، درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ انہیں اے رسول چھوڑ دو ان کو، یہ کھائیں، کھیلیں، سرگرم رہیں، ان کی خواہشات ان کو سرگرم رکھیں، بہت جلد ان کو معلوم ہو جائے گا. سوفا یعنی بہت جلد. یہ بہت جلد کب ہے؟ مرنے والا کب مرا؟ 2016 میں. قیامت کب آئے گی؟ نہیں معلوم، توجہ رکھیے گا. 1000 سال، 2000 سال، 100 برس، 200 برس، کچھ نہیں معلوم. امام کا ظہور ہوگا، اس کے بعد روایت میں اگر ایک دن بھی قیامت میں رہ گیا ہے، اللہ تعالیٰ امام مہدی کو اس دن ظہور عطا کرے گا اور اس دن کو طولانی کرے گا تاکہ امام عدل و انصاف کی حکومت کو قائم کریں، نظام اہل بیت، نظام ولایت کو نافذ کریں. اگر آج 2016 میں کوئی بنتا ہے، قیامت کب آئے گی نہیں معلوم، خدا کرے بہت جلد تم کو معلوم ہو جائے گا. یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری کیلکولیشن میں، ہمارے تخمینے کے مطابق بہت طولانی ہوتی ہیں. زندگی ہماری کتنی؟ 60 سال 70 سال. گولی بم دھماکے میں اگر کوئی نہ جائے تو 70 سال آج کی، 60 سال آج کی اوسط عمر ہے، یعنی اسی میں انسان چلا جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں 60 سال 70 سال بہت بڑی عمر ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے جبرائیل نے آ کے کہا، سجدوں میں سر رکھتے تھے تو سالوں گزر جاتے تھے، مدتیں گزر جاتی تھیں. کہا کہ اے نوح، اے نبی خدا، اگلے زمانے میں لوگ 60 سال اور 70 سال برس کی عمر کے مالک ہوں گے اور مضبوط ترین گھر بنا کے رہیں گے، اگر آپ کو وہ زندگی دی جائے تو آپ کیا کریں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ 60 برس کی عمر میں خدا کے سامنے سجدے میں گزار دوں. بہت سی چیزیں ہمارے کیلکولیشن کے مطابق صحیح ہوتی ہیں، ہم ان کو سمجھ رہے ہوتے ہیں بہت طولانی زندگی ہے. نہیں، خدا کہہ رہا ہے یہ ٹائم فریم، جو ٹائم پیریڈ جو تمہیں دیا گیا ہے، تم اس کو بہت سمجھ تو ہو جائے گا، دیکھیں گے جب موت آئے گی، جب قبر قیامت کا مرحلہ آئے گا تو دیکھیں گے. خدا کہہ نہیں، فسوف یعلمون، بہت جلد آئے گا. بہت جلد کب نہیں معلوم، 1000 سال 2000 سال 2500 سال، کتنا برس کچھ نہیں معلوم، ان نون ہے، نامعلوم ہے. لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو، یاد رکھو، بہت سی چیزیں تمہارے کیلکولیشن کے مطابق بہت طولانی ہوتی ہیں. 2000 سال اگر مثال کے طور پہ اب سے قیامت تک کا مرحلہ 2000 برس کا ہے، تو 2000 برس کس نے دیکھے؟ کئی نسلیں ہماری گزر جائیں گی، تب جا کر جو ہے وہ مثلا عرض کر رہا ہوں کہ قیامت ہوگی، میدان حشر پپا ہوگا. خدا کہہ رہا نہیں، بہت جلد. انہو یرونہو بعیدہ ونراہو قریبہ، یہ امام زمانہ کے لیے آیت ہے اور یہ دعائے احج کے آخر میں پڑھی جاتی ہے. انہم یرونہم بعیدہ ونراہ قریبا، قیامت کے بارے میں ہے اور عصر ظہور کے بارے میں ہے، کہ یہ لوگ اس عصر ظہور کو، اس قیامت کو، انقلاب امام زمانہ کو بہت دور دیکھ رہے ہیں. انہم یرونہم بعیدہ، بہت دور دیکھ رہے ہیں. ونراہ قریبا، خدا کرے ہماری نگاہوں سے دیکھو گے تو یہ انقلاب، یہ قیامت، یہ میدان حشر بہت نزدیک ہے، بہت محدود ہے، بہت مختصر ہے. لہذا انسان بہت متوجہ رہے اس مختصر اور لمیٹڈ زندگی کے لیے. اب اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رجحانات دیے ہیں، میلانات دیے ہیں، امنگیں دی ہیں، آرزو دی ہے. کیا یہ جو امید ہے، آرزو ہے، اسپرٹ ہے، لگن ہے، تڑپ ہے، کیا ان کا وجود مذموم ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ امید دی، یہ آرزو دی، یہ امنگ دی، یہ ارمان دیے، یہ آرزوئیں دی، یہ خواہشات دی، تاکہ ان کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کا صحیح سامان کر سکے. اگر یہ امید نہ ہو، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر امید نہ ہو تو نہ کوئی ماں بچہ پیدا کرنے کے لیے کوشش کرے گی، نہ باغبان اپنے باغ میں کوئی پھول یا درخت لگانے کے لیے بیج بوئے گا. امید ہوتی ہے، آرزو ہے، امید ہے انسان کو. لہذا اس امید کی بنا پر جس کو کہا جاتا ہے کہ دنیا قائم ہے یقیناً. تو یہ امید، امنگ، تڑپ، لگن، اسپرٹ، حوصلہ اور اسی خانواده کے جتنے الفاظ اور اصطلاحیں ہو سکتی ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. یہ کب مذموم ہوتی ہیں؟ مثال کے طور پر انسانی بدن ہے، اس کو غذا کی ضرورت ہے، آپ کو آئرن کی ضرورت ہے، فاسفورس کی ضرورت ہے، میگنیشیم کی ضرورت ہے، مختلف نمکیات، سالٹس کی ضرورت ہے. اگر ایک اندازے کے مطابق شوگر کھائیں گے، یہ شوگر آپ کے بدن میں کام کرتی رہے گی. نمک مقدار میں کھائیں گے، ایک مقدار میں لیول پہ رہے گا، آپ کی باڈی کا نظام، جسمانی نظام صحیح رہے گا. لیکن جیسے ہی یہ ایکسس ہونے لگے، زیادہ ہونے لگے، جسم کا نظام بگڑ جاتا ہے. کوئی بلڈ پریشر کا مریض، کوئی شوگر کا مریض، اور پھر دوسری بیماریاں انسان کو لاحق ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے یہ خواہشات، یہ تڑپ، یہ امنگ، یہ امید اگر ایک لیول میں رہے، وہ لیول جو قرآن و اہل بیت نے دیا ہے، عزیزان کریم توجہ رکھیے گا، تو کیا ہے، انسانی زندگی مطمئن رہے گی. یقین رکھیے مطمئن رہے گی، ہر چیز بر وقت ہوگی، اصلاح کے ساتھ ہوگی، صحیح ہوگی، اور اس کا نتیجہ بھی صحیح ملے گا. لیکن اگر یہ چیزیں اپنے لیول سے بڑھ جائیں، اپنے معیار سے ہٹ جائیں، اپنے مدار سے انحراف کر لیں، کیا ہوگا، یہی چیزیں نقصان کے سبب بنیں گی. نمک مقدار میں ہو، لیول میں ہو، ضرورت کے مطابق ہو، کھائیے، کوئی حرج نہیں ہے. مٹھاس شیرینی لیول کے مطابق ہو، مقدار کے مطابق ہو، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہو، کھائیے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ دوسری چیزیں جو مختلف غذاؤں میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ رکھی ہیں، لیکن جیسے ہی یہ زیادہ ہونے لگتی ہیں، یہیں سے جسمانی نظام خراب ہو جاتا ہے. یہ خواہشات بھی بالکل ایسے ہی ہیں، جب یہ اپنے مدار سے ہٹنے لگتی ہیں اور انسان کا عمل جو ہے وہ اللہ کے بجائے کسی اور کے لیے ہونے لگتا ہے، خود بخود انسان جو ہے اس کی زندگی اپنی ڈگر سے ہٹ جاتی ہے، اور اس کے عقیدے میں، اس کے عمل میں، اس کے آئیڈیالوجی میں، اس کے فکر میں، ہر چیز میں انحراف شروع ہو جاتا ہے. اور یہ انحراف آہستہ آہستہ انسان کو اس منزل پہ لے آتا ہے کہ انسان در حقیقت راہ حق کو چھوڑ دیتا ہے. امام علی علیہ السلام سے روایت ہے، کیونکہ کچھ روایتیں میں حفظ نہیں کر سکا، وہ تحریر طور پہ آپ کے سامنے لایا ہوں تاکہ مولا کے ارشادات سے ہم مستفید ہو سکیں. ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، مولا فرماتے ہیں میں دو چیزوں کے بارے میں سب سے زیادہ تمہارے بارے میں پریشان ہوں. دو چیزوں کے بارے میں، کون؟ مولا کائنات، ممبر سلونی کا خطیب، خلیفہ بلا فصل، کہ جس کے نور کو اللہ نے محمد کے نور سے خلق کیا، جو ممبر سلونی کا خطیب ہے، جو علم الکتاب کا حامل، جو وارث کتاب، جو نفس رسول، کیا فرما رہے ہیں؟ میں تمہارے درمیان، تمہارے لیے دو چیزوں سے خوف زدہ ہوں. علی کو اگر اپنے شیعوں کے بارے میں دو چیزوں سے ڈر ہے کہ میرے شیعہ دو چیزوں سے دھوکہ کھائیں گے، ان کے لیے خطرناک ہوگی، تو مولا کائنات سے پوچھیں، مولا بتائیے، مال کی زیادتی تھی؟ نہیں. اولاد کی زیادتی تھی؟ نہیں. کس چیز کی؟ نیند زیادہ ہو جائے؟ نہیں. نماز نہیں پڑھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے. لیکن مولا فرماتے نہیں، دو چیزوں کے بارے میں تمہارے لیے خوف دیتا ہوں. کون سی؟ اتباع الہوا و طول العمل، خواہشات کی پیروی اور لمبی لمبی امیدیں رکھنا. اب یہ جو عمل کا لفظ ہے، قرآن کریم میں چار جگہ استعمال کیا گیا، عمل بھی ہے، خواہشات بھی ہے، امانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، ہوا و حویض جس کو اردو میں کہا جاتا ہے. چار لفظ استعمال کیے گئے جھوٹی خواہشات کے لیے، عمل، امانی اور ہوا و حویض اور شہوت، یہ چار لفظ استعمال کیے گئے ہیں. مولا فرماتے ہیں میں تمہارے لیے دو چیزوں سے خوف زدہ ہوں، اتباع الہوا و طول العمل. اتباع الہوا یعنی خواہشات نفس کی پیروی کرنا، طول العمل لمبی لمبی امیدیں رکھنا، ہم ایسا کر لیں گے، ہم ویسا کر لیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. پھر فرماتے ہیں مولا وَأَمَّا اتَّبَعُ الْهَوَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، مولا فرماتے ہیں خواہشات کی پیروی تمہیں حق کے راستے سے منحرف کر دے گی. خواہشات کی پیروی، عرض کروں گا خواہشات کی پیروی کیا ہے، یہ جھوٹی امیدیں، لمبی امیدیں کیا ہیں. مولا فرما رہے ہیں کہ فاتبع الہوا فیصد عن الحق، حق کے راستے سے منحرف کر دے گی. تم سمجھو گے تم حق کے راستے پر ہو، لیکن تم حق کے راستے پر نہیں ہوئے. تم سمجھو گے ہم مولا کائنات کے ماننے والے، چاہنے والے، نام لے نعرہ لگانے والے ہیں، ولایت کی راہ پر ہیں. مولا فرما رہے ہیں نہیں، اتباع ہوا نفس، خواہشات نفس کی پیروی حق کے مدار سے تمہیں ہٹا دے گی. وہ طول العمل، لمبی امیدیں کیا کریں گے؟ ینسل آخرہ، تم آخرت کو بھول جاؤ گے، آخرت کو فراموش کر دو گے۔ جب انسان اپنے مقصد کو بھول جائے، جب انسان اپنے ٹارگیٹ کو بھول جائے، جب انسان اپنے منزل کو اوجھل کرنے نظروں سے، کیا ہوگا؟ اس کی منزل کا کچھ پتہ نہیں۔ مولا فرما رہے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، خواہشات نفس کی پیروی اور لمبی لمبی امیدیں رکھنا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ آئیے تاریخ سے دیکھتے ہیں کہ یہ خواہشات نفس کی پیروی کیا ہے، لمبی لمبی امیدیں کیا ہیں۔ آ جائیے کربلا میں، رے کی حکومت کا وعدہ کیا گیا ہے، قتل حسین کے لیے رے کی حکومت ملے گی۔ رے اس زمانے میں ایک بہت بڑی ریاست ہوتی تھی، جو تہران کے برابر میں شہر رے ہے اسی کو کہا جاتا ہے۔ تہران یعنی تہر رے تھا یہ اصل میں، پھر بعد میں ران ہو گیا، یعنی تہران جو اس وقت موجودہ شہر ہے وہ ایک چھوٹا سا مضافاتی شہر تھا رے کی سلطنت کے مقابلے۔ رے اس زمانے میں سرسوش آباد اور شاداب علاقہ تھا۔ قتل حسین کے لیے رے کی حکومت کا وعدہ دیا گیا۔ امام حسین نے کہا کہ تجھے رے کا ایک دانہ گندم بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اب یہ واقعہ سنے ہوئے نا، ہم نے مصائب میں سن کے گزر جاتے ہیں۔ کل میں عرض کر رہا تھا اہل بیت کے مصائب میں بھی ہمارے لیے تربیت موجود ہے، اہل بیت کے فضائل میں تو ہیں، اہل بیت کی سیرت میں ہیں، اہل بیت کے مصائب میں تربیتی نکات موجود ہیں، احترام موجود ہے، وفا موجود ہے، تربیت اولاد کے نکات موجود ہیں، بے شمار واقعات ہیں۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہی ہے، قتل حسین کے لیے وعدہ دیا گیا کہ رے کی حکومت ملے گی۔ امام نے کہا کہ دیکھ میرے قتل میں ملوث نہ ہو، میرے خون میں اپنے ہاتھوں کو آلودہ مت کر۔ اس نے کہا نہیں، مجھے تو وعدہ دیا ہے۔ کس نے؟ بادشاہ وقت نے۔ امام نے کہا تجھے ایک دانہ گندم بھی نصیب نہیں ہوگا۔ خواہشات نفس کی پیروی، جانتا تھا، مانتا تھا، دیکھتا تھا، ماننا ان معنی میں کہ مانتا تھا یہ فرزند زہرا ہے، فرزند علی ہے، اس کے باوجود خواہشات نفس کی پیروی اتنی کہ انسان قتل حسین پہ آمادہ ہو جائے۔ لمبی لمبی امیدیں کہ میں شہر ریک میں حکومت کروں گا، اس کی ریاست میرے قبضے میں ہوگی، میں وہاں کا حاکم بن جاؤں گا، یہ لمبی امیدیں۔ امام علی کا قول صادق آیا یہاں پر کہ لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دے گی۔ جب آخرت کو بھول گئے کہ رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، تو پھر قتل حسین کے لیے آمادہ ہو گیا۔ خواہشات نفس کی پیروی حق سے دور کر دے گی۔ کون حق ہے؟ امام حسین حق تھے، اس زمانے میں حق محور تھے، حق تھے امام حسین۔ کیا ہوا؟ انحراف کیا۔ اور پیچھے چلے جائیے، امام علی کے زمانے میں خواہشات نفس کی پیروی کیا کام کرتی ہے؟ ابن ملجم، یہ کوئی دشمن نہیں تھا امام علی کا، چاہنے والا تھا، لڑنے والا تھا، صحابی تھا، اٹھنے بیٹھنے والا تھا، ہاتھ ملانے والا تھا، نماز میں شریک ہوتا تھا، شب زندہ دار تھا، روزے پہ روزے، نمازوں پہ نمازیں، جو تصور کر سکتے ہیں آپ، جو عبادت وہ یہ کرتا تھا۔ خواہشات نفس کی پیروی انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے۔ ایک نگاہ حرام ایک عورت پہ ڈالی، اللہ اکبر، ایک نگاہ حرام، حرام کام نہیں کیے، شراب نہیں پی، عفتوں کی دجیاں نہیں ادھیڑی ابن ملجم نے، ایک نگاہ حرام کی قطامہ پر، قاتل علی کے برابر ہے ایک نگاہ حرام۔ یعنی اگر میتھمیٹکس کے حساب سے بتاؤں، ایک نگاہ حرام از اکول ٹو قاتل علی۔ توجہ فرمائی گئی، یہ ہے خواہشات نفس۔ آیت اللہ العظمہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو، جو کچھ بھی یزید اور شمر اور انہی جیسے قاتل الخون آشاموں میں چیز موجود تھی، وہ تمہارے اندر بھی موجود ہے۔ شیطان، خواہشات نفس، ان کی خواہشات نفس کو موقع مل گیا، اپنے بارے میں ڈرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہم امام زمانہ کے بارے میں سنتے ہیں کہ بہت سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، وہ کوئی غیر نہیں ہوں گے، پہلے اپنے ہوں گے۔ یہ کیوں ہو گئے؟ ویسے کیوں ہو گئے؟ ہم نے تو آج تک ایسی مجلس نہیں سنی، ہم نے تو دین نہیں سنا۔ دین اتنا تبدیل ہو جائے گا، بدل دیا جائے گا، انحراف پیدا کیا جائے گا کہ جب امام اوریجنل دین لے کر آئیں گے، اصل شریعت لے کے آئیں گے، تو ہم میں سے ہی افراد کھڑے ہوں گے، ارے یہ کون سا دین لے کے آ گئے، ہم نے تو آج تک نہیں سنا، ہم نے تو یہ نہیں کیا، ہم نے تو وہ نہیں کیا۔ اپنے ہی لوگ، وہی لوگ جو روزانہ پکار رہے ہیں امام کو، الاجل الاجل، مولا آئیے مولا آئیے، وہی لوگ امام کے خلاف ہو جائیں گے۔ تو ابن ملجم کوئی غیر نہیں تھا، صحابی تھا، ایک نگاہ حرم، خواہشات نفس، نفسانی خواہشات کی پیروی. یعنی ایک خواہش، اب یہیں سے بات واضح ہو گئی کہ خواہشات دو قسم کی، ایک مثبت اور ایک منفی. پس مولا کا قول مکمل ہوا کہ جس مولا نے کہا خواہشات نفس کی پیروی حق سے انحراف کا نتیجہ نکلے گا، اور لمبی لمبی امیدیں آخرت کو بلا دیں گی. کیا کہ لمبی تو امید رکھی نا کہ میں اتنے برس زندہ رہوں گا اور رے کا گندم کھاؤں گا اور رے کے تخت پہ بیٹھوں گا اور ریاست کروں گا اور اقتدار ہوگا میرا، کیا ہوا؟ آخرت کو بھول گیا. درود جی محمد والے محمد پر. بس آئیے اسی بنیادی سوال کی طرف. یہ جو اللہ تعالیٰ نے خواہشات رکھی ہیں یہ بری ہیں؟ نہیں. مجھے خواہش ہے میں فلاں مقام حاصل کروں، مجھے خواہش ہے کہ میں فلاں علاقے میں گھر لوں، میری خواہش ہے میری تنخواہ اتنی ہونی چاہیے، میرا خواہش ہے کہ میری تجارت، میری ٹریڈ، میرا کاروبار جو ہے مختلف شہروں میں پھیل جائے. کوئی حرج نہیں ہے. کب تک؟ کہ جب تک آپ کی جہت اور ڈائریکشن صحیح ہے، یعنی اس کاروبار کو پھیلانے سے، اس مکان کو لینے سے، تنخواہ میں اضافے سے، اولاد میں اضافے سے، جو بھی خواہشات ہیں، اگر آپ کا سفر اللہ کی قربت اور محمد و آل محمد کی اطاعت کے سائے میں جاری رہے گا، کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے یہاں تو چھٹی کے تصور ہے نا، ہمارے یہاں تو مثال کے طور پر سنڈے کو ہالیڈے ہوتا ہے. اب یہ جو سنڈے کو جو ہالیڈے ہے یہ بھی عیسائیوں کی ایجاد ہے. ہولی یعنی مقدس، ان کے مقدس دن ہوتا ہے اتوار کا، یعنی اس دن بھر ہفتے بھر گناہ کیجیے، ہالیڈے آئیے، چھٹی کے دن آئیے، مقدس دن ہے، اور مقدس دن آگے گناہ معاف کر لیجیے. اسلام میں تعطیل کا تصور نہیں ہے. یہ تو اور بات ہے کہ ہم نے مقرر کر لیا ہے ایک دن چھٹی کا، لیکن اسلام میں کام کو، کمانے کو، تجارت کو، اپنی آبرو حیثیت کے لیے کمانے کو عبادت قرار دیا گیا ہے. توجہ رکھیے گا. تجارت، آپ چاہتے ہیں میری تجارت پھیل جائے، میرا بینک بیلنس زیادہ ہو جائے، میں کسی کا محتاج نہ رہوں، یہ عبادت ہے. وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ. روز قیامت جب اذان دی جائے نماز کے لیے دوڑ پڑو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز تمام ہو جائے گھروں کو چلے جاؤ، نہیں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا، پھیل جاؤ زمین میں، کام کرو، ٹریڈ کرو، تجارت کرو، جدوجہد کرو، عمل کرو، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، مضبوط تجارت کے لیے، مضبوط معیشت اور اکنامکس کے لیے. نماز کی چھٹی ہے، یعنی کمانے کی خواہش، تجارت کی خواہش، مکان بنانے کی خواہش بری نہیں. کب تک؟ کہ جب تک میں اللہ کی قربت کی راہوں کی جانب گامزن ہوں، جب تک محمد آل محمد کی. لیکن اگر یہی خواہش آ جائے کہ گھر بناؤں گا، عیش کروں گا، تنخواہ مل جائے گی، فلاں جگہ برباد کروں گا، یہی خواہش خواہشات کاذب ہو جائیں گی، نفسانی خواہشات ہو جائیں گی جو اللہ تعالیٰ نے جن کی پیروی سے منع فرمایا ہے، جن کی پیروی سے منع فرمایا ہے. چنانچہ روایات میں کثرت کے ساتھ مثبت خواہشات کو بھی بیان کیا گیا ہے اور منفی خواہشات کو بھی بیان کیا گیا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص تھا مولا علی کا صحابی، اور اس نے اپنے گھر بنوایا، اس میں روشن دان اس نے بنوایا. تو پوچھا کہ بتاؤ یہ روشن دان کیوں بنوایا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ روشن دان اس لیے بنوایا تازہ ہوا آئے. مولا نے کہا اگر تمہاری نیت یہ ہوتی کہ اس روشن دان سے اذان کی آواز بھی آئے، مجلس کی آواز آئے، اور میں مسجد کے لیے، مجلس میری طرف سے اشارہ اضافہ آئے، میں اللہ کی عبادت کے لیے جاؤں، تو اس روشن دان کا بنوانا تیرے لیے ثواب کا باعث ہو جاتا. توجہ رکھیے گا. اب مثبت اور منفی خواہشات تقسیم ہوتی جا رہی ہیں. منفی خواہشات، سب سے پہلا نتیجہ ان خواہشات کاذب کا یہ ہوتا ہے کہ عمل سے دور کر دیتی ہیں، انسان عمل سے دور ہو جاتا ہے. امیر المومنین کی ایک روایت آپ کے سامنے عرض کروں، درود بھیجیے محمد والے محمد پر. فرماتے ہیں من ایقنا، جس کو یقین ہو جائے، علم نہیں، نالج نہیں، گوگل سے سرچ کیا نہیں، جس کو یقین حاصل ہو جائے، انہ یفارق الاحباب وہ گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، دوستوں کو، عزیز اقربا کو ایک دن چھوڑ دے گا، فراق ہو جائے گا، جدائی ہو جائے گی، ویسکن التراب، اور مٹی پہ سوئے گا، نرم گدوں کو چھوڑ کر، اے سی کے کمرے کو چھوڑ کر، مٹی کے ایک تنگ و تاریک گڑھے میں سونے والا ہے۔ ویواجہ الحساب، اور پھر حساب کتاب سے اس کا سامنا کون؟ مولا کائنات فرما رہے ہیں، حساب کتاب کا یقین ہو جائے، ویستغنی عما خلفا، اور جو کچھ پیچھے چھوڑا ہے اسے بھول جائے، ویفتقر الی ما قدم، اور جو کچھ اس نے نیک اعمال آگے بھیجے ہیں اس کا محتاج ہو جائے، تو وہ آرام کی نیند نہیں سوئے گا۔ مولا فرماتے کانا حرین، اور وہ یخسر العمل بطول العمل، وہ نیک خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے، جھوٹی خواہشات سے اپنا دامن چھڑاتے ہوئے، اپنے عمل پر اپنا دار و مدار قرار دے گا۔ مولا کہنے فرما رہے اگر یقین ہو جائے کہ تم نے ایک دن مرنا ہے، تم نے اپنے احباب کو چھوڑنا ہے، تمہیں مٹی میں سونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، جو کچھ تم نے اعمال بھیجے ہیں وہ تمہارے سامنے آنے والے ہیں، مولا فرما رہے ہیں کہ پھر تمہاری زندگی نارمل زندگی نہیں ہوگی، نارمل لائف نہیں ہوگی، افراتفری ہوگی تمہاری زندگی میں۔ یہی وجہ ہے مولا کائنات کہتے ہیں کبھی قبرستانوں میں نکل جایا کرو، جمعرات کے دن مستحب انسان جائے قبور کی، مومنین کے قبور کی زیارت کرے تاکہ آخرت قیامت یاد آئے۔ نفیسہ خاتون امام کی صاحبزادی ہیں، قبر میں بیٹھ کر روزانہ تلاوت قرآن کرتی ہیں، امام کی بیٹی، امام کی بہن قبر میں روزانہ بیٹھ کے تلاوت قرآن کر رہی ہیں کہ میں اپنے اس گھر کو آمادہ کر رہی ہوں۔ وہ 35 سال گریہ کرنے والا ہمارا چوتھا امام، جس نے کربلا کو زندہ رکھا گریے کے ذریعے سے، وہ دعائے ابو حمزہ میں کیا کہہ رہا ہے؟ اے خدا، میں نے تو ابھی اپنے قبر کو تیار نہیں کیا نیک اعمال سے، نیک اعمال، اور ہم منکر نکیر آئیں گے تو ہم یالی مدد کہہ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہمارا عمل کہاں رہا؟ اہل بیت کا عمل کہاں؟ اولاد اہل بیت کا عمل کہاں؟ آخرت بھول جائے گا، فینسى الآخرة، آخرت کو فراموش کر دو گے، آخرت فراموش ہوگی تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ دوسرا نقصان جو خواہشات نفس کا ہوتا ہے کہ جب انسان جائز خواہشات کے ذریعے سے باطل خواہشات کی طرف آ جاتا ہے، وہ ایک انسان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، انسان ہدایت کے لیے بہرا ہو جاتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ان عطات ہوا کا اسم کا و عما کا، اگر تم اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرو، دل چاہ رہا ہے، یہ دل چاہ رہا ہے اگر خدا کے لیے ہے، اہل بیت کی راہ اور ان کے حکم کے مطابق ہے، جائز ہے، لیکن جہاں پہ دل چاہنا اپنے لیے ہو جائے، دنیا کے لیے ہو جائے، خدا اور اہل بیت کو مائنس کر دیں اس میں سے، وہ خواہشات نفس بن جائیں گی، وہ کاذب خواہشات ہو جائیں گی۔ جہاں خواہشات نفس کی پیروی کی تم نے، عما کا، تمہیں اندھا کر دے گی، تمہیں حق نظر نہیں آئے گا، راہ ہدایت سجائی نہیں دے گی۔ اسما کا، تم بہرے ہو جاؤ گے، مجلس میں آؤ گے تمہیں نصیحت کی بات بری لگے گی، یہ کون سی مجلس پڑھ دی مولانا نے، درس دے کے چلے گئے۔ عزیزہ نے کہا مجلس درس ہی ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ تاکہ ہمیں زندگی کا پتہ چلے کہ جو باقی زندگی رہ گئی ہے، اور اکثر بیشتر میں کہتا ہوں اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں یہ مجلس میرے اور آپ کے لیے منعقد کی جا رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں آپ یہاں در مسجد پہ کھڑے ہوئے ہیں، روح آپ کی کھڑی ہوئی ہے، آپ کتنی التجا کر رہے ہوں گے، بھائی ایک سورہ فاتحہ، ایک صلوات، ایک استغفار، دو رکعت نماز ہدیہ کر دو۔ روایت میں جب انسان قبرستان سے گزرتا ہے تو روحیں پیچھے لگ جاتی ہیں انسان کے، اور چیختی ہیں، چلاتی ہیں، کہتی ہیں، التجا کرتی، بھائی ایک سورہ فاتحہ، ایک قرآن کی آیت ہدیہ کر دو۔ انسان نہیں پڑھتا، کہتے وائے ہو تجھ پر، ایک سورہ فاتحہ تو اسے تلاوت نہیں کی جاتی، تو تھوڑی دیر کی فرض کریں یہ مجلس ہمارے لیے منعقد کی جا رہی ہے، کیا ہوگا؟ کیا ہم اتنی آسانی سے بیٹھے رہیں گے؟ تڑپ رہے ہوں گے، بلک رہے ہوں گے، منتظر ہوں گے، ماں باپ کی ہوئیں آتی ہیں دروازے پر، اے اولاد کتنا کمایا، کتنا آرام دیا، اپنی خواہشات کو ختم کر کے تمہیں پالا پوسا، جوان کیا، بڑا کیا، شادی کی، تم سے نیک اعمال نہیں ہوتے، ہماری نمازیں نہیں پڑھی جاتی، باپ کا جنازہ، باپ کی جسد جو ہے وہ ہاسپٹل میں پڑا ہوتا ہے،
اولاد موجود، جوان بیٹے موجود، اٹھانے کے لیے نہیں آ رہے. باپ جب تک زندہ رہا ٹال مٹول کہ تم جاؤ تم جاؤ تم جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ بل فائنل کرنا ہے، ہسپتال کا کوئی جانے کے لیے تھا. باپ مر گیا، اب سب اپنے گھر لے جانے کے لیے تیار ہے. خوش نصیب ہے وہ اولاد جن کے والدین ان کے گھروں میں دم توڑتے ہیں، ان کے سرحانے دم توڑتے ہیں. درود بھیجے محمد والے محمد پر. خواہشات نفس جو ہے وہ اندھا کر دے گی، بہرا کر دے گی، راہ ہدایت دکھائی نہیں دے گی، حق بات کڑوی لگے گی. زندگی مولا کائنات فرماتے ہیں، من لم یداو شہوتہ بترک لہا لم یزل علیلا. جو اپنی شہوت کو، شہوت یعنی شہوت کی قسمیں بیان، ایک شہوت جنسی، ایک شہوت مال ہے، ایک شہوت ریاست ہے، ایک شہوت حب دنیا ہے. شہوت یعنی وہی خواہشات، جی کا چاہنا. یہ جتنی بھی شہوتیں ہیں یہ سب منع ہیں. مولا کہتے ہیں اگر تم نے خواہشات نفس پر عمل کرنے کو نہیں چھوڑا تم ہمیشہ ہمیشہ مریض رہو گے. ہم سمجھتے ہیں بلڈ پریشر بڑھ جائے ہم مریض ہیں، ہم سمجھتے ہیں شوگر بڑھ جائے ہم مریض ہیں، ہم سمجھتے ہیں نظام ہاضمہ خراب ہو جائے، ڈینگی ہو جائے، جی پیٹ خراب ہو جائے، سر میں شدید درد ہے، یہ مرض کی علامت ہے. مولا کہتے ہیں یہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن میں تمہیں ایک ایسے مرض کی علامت بتا رہا ہوں جس کا کوئی درد نہیں ہوتا، جس کی دوا صرف اور صرف یا قرآن کے پاس ہے یا ہمارے پاس ہے. یہاں یہ اطباء ہیں قرآن و اہل بیت. مولا فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنی شہوت پر، اپنی خواہشات نفس پر عمل کو ترک نہیں کیا تم ہمیشہ کے مریض، دائم المرض انسان بن جاؤ گے. یہ مرض ایسا ہے جس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جس میں بلڈ پریشر نہیں بڑھے گا، جس میں شوگر میں اضافہ نہیں ہوگا، جس میں کسی جسم کے عضو میں درد نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. آپ مطمئن لائف گزار رہے ہوں گے. اندر ہی اندر مرض بڑھتا جا رہا ہے، انسان دنیا کا غلام ہوتا جا رہا ہے. اب یہ خواہشات نفس مولا فرما رہا ہے کہ اس طریقے سے. پھر مولا فرماتے ہیں درود بھیجے محمد والے محمد پر. اتقوا خداع الاعمال، جھوٹی خواہش جو خدا ہیں، خدا یعنی دھوکہ دینے والی، ان سے بچو، ان سے دامن چھڑاؤ. اس کے بعد فرماتے ہیں فکم من معمل یوم لم یدرکو. کتنے لوگ تھے جو کل کی امید پہ بستر پہ سوئے کہ صبح اٹھ کے فلاں فلاں کام کریں گے، موت نے ان کو ابدی نیند سلا دیا. مولا کے جملے ہیں فکم من معمل یوم لم یدرک ہو. مولا فرماتے ہیں صبح کی امید پہ سونے والے انشاءاللہ کل کریں گے، نماز کب سے شروع کریں گے؟ انشاءاللہ جمعے سے شروع کریں گے، جمعہ آتے ہی نماز کے لیے. اگلا دن دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، سورج نصیب نہیں ہوگا. اس وقت فرماتے ہیں وہ بانئن بناءن لم یسکنوا. کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے گھر بنوائے کہ اس میں جا کے شفٹ ہوں گے، لیکن کہیں اور شفٹ ہو گئے. یہ مولا کے جملے ہیں. اس کو فرماتے ہیں وہ جامعین مالن لم یاکلوا. کتنے لوگ تھے جنہوں نے پیسہ جمع کیا، حلال حرام دونوں طریقوں سے، اس کو کھائیں گے، اسے استفادہ کریں گے. کیا ہوا؟ ان کے مال نے کہا دو گز زمین اور چند گز کفن کے پیسے تمہیں دوں گا. یہ مولا کائنات کے جملے ہیں. اور آخری روایت، عرض کروں رسول اللہ کی اور آپ کی زحمت تمام کروں، خواہشات نفس کی پیروی عزیزان کرامی، جو معیار بتا دیا، اگر اللہ کے لیے ہے تو پھر اہل بیت کی راہ پر ہے تو یہ خواہشات درست ہیں، جائز ہیں، حقیقی ہیں، جو عالم آخرت کی تیاری کے لیے آپ کو آمادہ کر رہی ہیں. لیکن اگر خدا کو اور اہل بیت کو مائنس کر دیجئے دنیا کے لیے ہو تو یہ خواہشات نفس بن جائیں گی. رسول اللہ نے مولا کائنات کو بے شمار نصیحتیں فرمائی ہیں، توجہ رکھیے گا. اور یہ تحف القول عن آل الرسول میں یہ روایت موجود ہے. مولا سے فرماتے ہیں رسول اللہ یا علی اربع خصال من الشقاء. شقی کی چار علامتیں ہیں. شقی کون ہوتا ہے؟ بدبخت. بخت کسے کہتے ہیں؟ چانس، قسمت اردو میں کہا جاتا ہے. بدبخت یعنی جس کی قسمت خراب ہو، جس کا چانس خراب ہو. کہتے ہیں چانس ہی نہیں ہمارے پاس، کوئی انعام ہی نہیں نکلتا، ہمیشہ بری خبر ہمارے پاس آتی ہے. مثلا لوگ کہتے ہیں اربع خصال من الشقاء، رسول اللہ فرماتے ہیں چار علامتیں ہیں شقی ترین فرد کی، جس کی قسمت خراب ہے، جس کا جو بدبخت ہے، جس کا بخت نہیں ہے. فرماتے ہیں پہلا جمود العین،
آنکھوں کا خشک ہو جانا، اللہ اکبر، نماز میں رونا نہیں آتا، دعا میں رونا نہیں آتا، مجلس میں گریے کی حالت آ رہی نہیں ہوتی۔ ایک میرے عزیز سے ان کی آنکھیں جو اچانک سوج گئیں، سرخ ہو گئیں اور بالکل جو ہے وہ سوج کے بہت بڑے ہو گئیں، ڈاکٹر کے پاس گئے، رجوع کیا، کہا کہ وہ گلینڈز یا وہ غدود جن سے انسان روتا ہے، کافی عرصے تم نہیں روئے ہو، وہ خوش ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ رونا جو ہمیں دن اور رات میں کہا کہ خدا کے سامنے رو، اہل بیت کے مصائب میں رو، کچھ ڈیڑھ گھنٹے کے لیے رونے کا نہیں کہا، نماز میں خدا کے سامنے، خدا استغفار، ایک قطرہ ندامت اور پشیمانی اور توبہ کا، امام فرماتے ہیں جہنم کے جو سمندر ہیں آگ کے ان کو بجھا دیتے، ایک قطرہ، ایک قطرہ جو حسین کی محبت میں بہایا جائے وہ اللہ کو بہت عزیز ہے۔ انسان نہیں روتا، جمود العین آنکھیں خشک ہو گئی ہیں، دل چونکہ سخت ہیں لہذا اس کا اثر آنکھوں پہ ہوتا ہے، حرام مال کھا رہے ہیں، حرام کام، بیوی بے پردہ، اولاد بے پردہ، گھروں میں ڈش، گانے، کیبل چینل، کیا ہوگا، یہی ہوگا، بدبخت نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا، آج ہماری جو سوشل لائف ہو گئی یہی ہو گئی ہے، بیوی پہ پردہ ہے، حرام مال جہاں سے ملے، ایک نوجوان ملا، کتنے تنخواہ ہے، 18,000، کہاں ملا دے گورنمنٹ کے، کہیں گے مولانا اوپر کی تنخواہ 2,00,000 ہے، ان کا بیٹا دیکھو میرا کام سمجھانا ہے، باقی تمہارا کام ہے عمل کرنا نہ کرنا، گزارا نہیں ہوگا، مولانا کیسے گزارا، میں نے کہا یہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا کام سمجھانا تھا، یہ مال حرام جہاں سے آیا ہے وہی نکل جائے گا، اس کا صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یہ 2,00,000 جو کماتا ہوں اوپر سے یہ ایسے ہی نکل جاتے، پتہ ہی نہیں چلتا، ہاتھ خالی کا خالی رہتا ہے، جمود العین، شقی ہو جاتا ہے انسان، آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، خدا کی عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوتی، یہ انسان بھی بیمار ہے، جس کی آنکھیں غم حسین میں نہ روئیں یہ بھی بیمار ہے۔ دوسری صفت قساوت القلب، شقی ترین بدبخت ترین انسان کی دوسری علامت رسول اللہ نے مولا کائنات کو بتائی ہے اور ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی، کیا ہے، دل سخت ہو جائے گا، یہ جو تم بہت زیادہ گوشت کھا رہے ہو یہ تمہارے دلوں کو سخت کر دے گا، یہ تم عیاشیوں میں، طول عمل میں، لمبی لمبی امیدوں کے پیچھے، خواہشات نفس کے پیچھے بھاگ رہے ہو، یہ تمہارا دل سخت ہو جائے گا، جب دل سخت ہوگا تو نصیحت اثر نہیں کرے گی۔ تیسری چیز بعد العمل، لمبی لمبی امیدیں رکھنا، ہم ایسا کر لیں گے، ہم ویسا کر لیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ بھی بدبخت انسان کی علامتوں میں سے ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے، وہ حب الدنیا، اور دنیا کی محبت رکھنا، یعنی وہ دنیا جو اللہ سے دور کرتے، محمد آل محمد سے دور کرتے، یہ ہے خواہشات کی پیروی، کہ جس کو اہل بیت علیہم السلام نے ایک خبردار میسج کی صورت میں ہم تک پہنچایا، عزیزہ نگرامی، کہ خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو، بس خدا یہی فرما رہا ہے، ذرہم، چھوڑ دو ان کو، ان کے حال پہ چھوڑ دو، یاکلوا، کھائیں، ویتمتعوا، عیش کریں، کتنے دن عیش کریں گے، ویلہیہم الامل، ان کی خواہشیں سرگرم رکھیں، فسوف یعلمون، بہت جلد علم ہو جائے گا۔ یہ ہے دنیاوی زندگی جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ مجلس ایصال ثواب اس لیے نعمت ہے کہ یہاں آنے کے بعد ایک دفعہ پھر وہ بھولا ہوا سبق ہم پڑھ لیتے ہیں، ذہنوں میں تازہ ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے قبر ہمیں بلاتی ہوئی نظر آتی ہے، کفن پہنے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ میری ایک بھتیجی تھی نوجوان، اس کا انتقال ہو گیا، کربلا سے کفن منگایا، آپ میں سے بہت سے مومن اپنے ساتھ کفن لے کے آئے ہوں گے، لیکن یہ کفن کھول کے دیکھتے کتنے لوگ ہیں، کفن منگایا نا کہ موت کی یاد آئے تمہیں، خدا سے ملنا ہے، فرشتوں سے ملنا ہے، اہل بیت سے ملنا ہے، وہ نوجوان بچی جو کینسر کے مرض میں اس دنیا سے چلی گئی، ہر ہفتے شب جمعہ کفن کھول کے سونگتی تھی، اللہ اکبر، یہ میرا لباس آخرت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو کفن لے کے آئے ہیں، لیکن کیا وہ کفن پہننا انہیں نصیب ہوتا ہے، کفن دیکھنا انہیں نصیب ہوتا ہے، عزیزہ نے کہا توفیق سلب ہو جاتی ہے لمبی لمبی امیدوں سے۔ بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، عزیزان گرامی، یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، اگر اسے اطاعت میں بسر نہ کیا خدا اور محمد آل محمد کی، تو پھر زندگی بے بندگی، شرمندگی، خدا کے سامنے بھی، اہل بیت کے سامنے بھی۔ جناب زہرا کیا سوال نہیں کریں گی، ہم نے اتنے مصائب برداشت کی تمہاری تربیت کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری نجات کے لیے. امام حسین کے سوال نہیں کریں گے کہ جناب زینب سوال نہیں کریں گی کہ جناب سکینہ ہم سے سوال نہیں کریں گی؟ یہ تماچوں کے نشان، یہ در جو چھینے گئے، یہ جو تازیانے لگائے گئے، یہ کس لیے؟ تمہاری ہدایت کے لیے تھا، تمہارے نجات کے لیے تھا. لہذا سمجھنا ہوگا اہل بیت و قرآن کے دروازے پر لوٹنا. مجالس سلسلہ ثواب بہت بڑی نعمت ہے عزیزان گرامی. یہ جانے والا اس کی مجلس علیہ ثواب بہت بڑی نعمت ہے. تم چلے گئے تو محل عیسال ثواب ہے، لیکن جو مجلس میں آیا ہے خود بخود خدا سے، اہل بیت سے، قبر و قیامت سے اپنے رابطے کو مضبوط کر رہا ہے. اور اگر ایک منطقی اور عقلی فارمولہ ہمارے پاس آ جائے تو ہماری زندگی بھی بہترین ہو جائے، کہ ہر وہ چیز، ہر وہ تڑپ، ہر وہ امنگ، ہر وہ خواہش جو ہمیں اللہ تک اور اہل بیت تک پہنچا دے اور ان کی راہ اور ان کی تعلیمات کے مطابق ہو، وہ جائز، درست، حلال خواہش ہے. لیکن جہاں سے یہ چیزیں مائنس ہو جائیں وہی خواہش جھوٹی، کاذب اور خدا سے دور کرنے والی ہوتی ہے، جس کو ان روایات ہم جن کی تلاوت آپ کے سامنے کی شامل ہو جاتی ہے. بس عزیز کرامی، یہ زندگی بہت چھوٹی ہے. پیار محبت دے کے جائیں، پیار محبت لے کے جائیں. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر قطع تعلق کر لیتے ہیں. وہ ہمارے یہاں نہیں آیا، ہم اس کے نہیں جائیں گے، اس نے ہمیں کارڈ نہیں بھیجا، ہم اس کو لفافہ نہیں بھیجیں گے، پرچہ نہیں بھیجیں گے. نہیں، جوڑنے کی کوشش کریں. مولا فرماتے ہیں جو تم سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو، صلہ رحم کا حکم اسی لیے. جو تم سے رشتہ توڑ رہا ہے، کٹ آف کرو، اس کے پاس جاؤ، میل ملاپ کرو، محبت دے کے جائیں، پیار و محبت لے کے جائیں، نفرتوں کو ختم کریں، عداوتوں کو ختم کریں، انفرادی سطح پر ہو یا اجتماعی سطح پر ہو، گھر کا میدان ہو یا سیاست کا میدان ہو، گھر کا آنگن ہو یا ملک کی وسیع ملک کی صورتحال ہو. آج الحمدللہ ہماری دو شیعہ جماعتیں پاکستان میں شیعہ حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں. دونوں کا فرض بنتا ہے، دونوں کے لیے لازم و ضروری ہے ایک دوسرے کے ہاتھوں کو مضبوط کرے. اگر ایک کسی کام کا حکم دے رہے تو یہ نہ کہے کہ ہم سے نہیں پوچھا، ہم سے سوال نہیں کیا، ہم سے مشورہ نہیں کیا، کوئی مسئلہ نہیں، ان کی جماعت الگ تھی، آپ کی جماعت الگ تھی. بھائی دو انجمنیں ہوتی ہیں، ایک محلے میں ہوتی ہیں، ایک کہیں اور ماتم کر رہی ہوتی ہے، دوسری کہیں اور ماتم کر رہی ہوتی ہے، تو یہ کہتے ہیں ہم سے تو نہیں پوچھا، ہم تو ان کے ساتھ نہیں جائیں گے. نہیں، یہ سوال آپس میں بیکار ہے. لہٰذا یہ نہ کہیں کہ ہم سے نہیں پوچھا، ان کا اپنا ایجنڈا تھا، ان کی اپنی پالیسیز تھی، انہوں نے اعلان کیا، آپ ان کی حمایت کیجیے. ادھر والوں نے کوئی حمایت کا اعلان کیا، وہ دوسرے والے ان کی حمایت کریں. پیار و محبت انفرادی سطح ہو، اجتماعی سطح ہو، ملک کا میدان ہو، گھر کا آنگن ہو، یہ ہمارا فرض بنتا ہے. اور ہر وہ آواز جو اختلاف کی ہو، تفرقے کی ہو، خواہ وہ نجی زندگی میں ہو، اجتماعی زندگی میں ہو، معاشرتی زندگی میں، اس کو دفن کرنے کی کوشش کریں. یہ آوازیں، یہ فیک آئیڈیا، فیک آئیڈیز جو ہمارے درمیان زہر اگل رہی ہیں، یہ کاذب خواہشات جو ہمارے ذہن میں زہر اگل رہی ہیں، ان سب کو مٹانے کی کوشش کریں. یہی زندگی ہے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. کیونکہ بہرحال ایسی خبریں آتی ہیں کہ انسان کو بعض اوقات کہنا پڑتے ہیں یہ چیزیں. میں گھروں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، بکھرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. ایز اے فیملی اینڈ یوتھ کونسلر، ایک ماہر خانوادہ ہونے کے ناطے، بے شمار واقعات میرے سامنے، چھوٹی چھوٹی خواہشات عمل کرنے کے نتیجے میں گھروں میں بٹوارے ہو جاتی ہیں، بھائیوں میں جدائی ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ دونوں کی بیویاں جو ہیں خواہشات پر عمل کر رہی ہیں، لہذا ان میں اختلاف، بھائیوں میں اختلاف، گھر کا بٹوارا، گھر منقسم. کوشش کریں کہ قرآن و اہل بیت کے راہ پر گامزن رہیں، تاکہ گھر، شہر اور ہمارا معاشرہ اور ہمارا ملک اور ہماری دنیا اہل بیت کے راہ پہ چلتے رہے. بس حسنِ گرامی، کربلا نے حق حق، باطل کا باطل واضح کر دیا. کربلا نہ ہوتی تو پھر ہمارے لیے حق کی پہچان بڑی مشکل ہو جاتی. باطل نے حق کا نقاب لگا کر، اپنے آپ کو خلیفہ مسلمین کہہ کر، منافقت کے نقاب لگا کر در حقیقت حق کو باطل بنانے کی کوشش کی. حسین ابن علی کھڑے ہو گئے، حق کو حق کیا، باطل کو باطل کیا. رہتی دنیا تک حق و باطل کا خیال آئے گا تو سب سے پہلے کربلا کا خیال آئے گا. اور اس حق و باطل کے معرکے نے ہماری انفرادی اور نجی زندگی کو بھی آسان کر دیا. یہ مداوا ہے ہمارے غموں کا، غم حسین. جب کوئی مرتا ہے تو ہم اپنے غم کو بھول کر، اپنے مرنے والے کو بھول کر غم اہل بیت کا احیاء کرتے ہیں تاکہ یہ غم حسین ہمارے غموں کا مداوا ہو، ہمارے زخموں کا مرہم ہو۔ اور حقیقت یہی ہے، عزیزوں کو بھول جانا بہت مشکل ہے، عزیزوں کی جدائی بہت شاخ ہوتی ہے اگر کربلا نہ ہوتی، کربلا نہ ہوتی۔ یقیناً آپ کی زندگی میں بہت سارے ایسے لمحات آئے ہوں گے جب آپ کے لیے جینا بہت محال ہوگا، مرنے کو دل چاہتا ہوگا کہ بس اب اس دنیا سے جی اٹھ گیا ہے، لیکن غم اہل بیت ہے جو ہمت دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، تڑپ دیتا ہے، آپ کو لگن دیتا ہے، جینے کی آرزو اور امید آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہے کربلا کا اعجاز۔ میرے عزیز دوست کی خدمت میں میں عرض کروں، یقیناً باپ کا سایہ اٹھا ہے آپ کے سر سے، یتیمی کی خاک آپ کے سر پہ آئی ہے، لیکن آپ خوش نصیب ہیں اپنے باپ کے پاس رہے، اس کی خدمت کی، اس کی عیادت کی، اس کے علاج و معالجے کا انتظام کیا۔ کئی عرصے تک باپ ایک ایسی حالت میں تھا کہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا تھا، ہوتے ہیں بہت سے واقعات ایسے، اولاد جو ہے وہ معاون ہوتی، مددگار ہوتی ہے، یہ خدمتیں کام آئیں گی۔ لیکن میں عرض کروں، جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تو دوست عزیز اقارب سب قریب آ گئے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم پریشان مت، ہم ہیں، ہم تمہارا ساتھ دینے والے ہیں۔ لیکن کربلا میں ایک ایسا یتیم ہے، کہ وہ باپ کی خبر کس طرح سنتا ہے۔ ایک دفعہ سرزمین کربلا کو زلزلہ آ رہا تھا، جناب زینب نے خدا کسی یتیم کو یہ منظر نہ دکھائے کہ باپ کی شہادت کی خبر کیسے ملے۔ ایک دفعہ جناب زینب نے پردہ ہٹایا، سید سجاد بستر بیماری سے کھڑے ہو کے کہنا چاہتے ہیں، السلام علیک یا ابا عبداللہ، بابا مظلوم بیٹے کا سلام قبول کر لو، بابا بستر بیماری سے اٹھ نہیں سکتا، تیرے مرنے کی خبر بستر بیماری پہ سن رہا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک دفعہ زینب پریشان ہو گئی، کہا بیٹا سید سجاد مجھے میرا ماں جایا نظر نہیں آتا۔ ایک دفعہ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں اب زمین پہ زیارت نہیں ہوگی، نوک نیزہ پر حسین کی زیارت ہوگی۔ آپ کے عزیز اقرباء آ گئے، کفن دفن کا انتظام ہو گیا، مگر سید سجاد کے دل سے پوچھے۔ راوی کہتا ہے جب امام حسین علیہ السلام رخصت کے لیے آئے تو امام کو الوداع ایسے کیا گیا کہ جیسے بھرے گھر سے ایک جوان کا جنازہ نکلتا ہے، اللہ اکبر۔ اب کسی گھر میں اگر جوان کی موت ہو جائے اور میت اٹھتی ہے تو مائیں بہنیں بچے سب لپٹ جاتے ہیں، نہ جو جانے نہیں دیتے۔ حسین بھرے گھر سے ایسے رخصت ہو رہے ہیں جیسے جوان جنازہ نکل رہا ہے، بیویوں نے حلقہ بنا لیا۔ اب تک جو تھا وہ یہ تھا کہ حسین زندہ ہے، عباس کا لاش آئے گا حسین لے کے آئیں گے، علی اکبر کا جنازہ کا حسین، جتنے بھی شہدا ہیں امام حسین دلاسہ دینے والے تھے، اللہ اکبر۔ زینب بے قرار ہے، ارے جو دلاسہ دینے والا ہے وہ بھی واپس جا رہا ہے، وہ بھی میدان کارزار کو جا رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے گرد گھیرا لال لیا، وا محمد وا مصطفیٰ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ بس ایک دفعہ بہن نے بھائی کو سوار کیا، امام حسین گھوڑے پہ بیٹھ کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، مگر ننی بچی کے رونے کی آواز نے حسین کو متوجہ کیا۔ ایک دفعہ حسین نے دیکھا ننی سکینہ زلجنا سے لپٹی فریاد کر رہی ہے، اے میرے بابا کے زلجنا، میرے بابا کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ ارے جو بھی رن میں گئے واپس نہیں آیا، بھائی علی اکبر بھی کہہ کے گئے تھے واپس نہیں آئے، چچا عباس نے پانی کا وعدہ کیا تھا، ارے علم تو آیا علمدار نہ آیا، اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام زمین پہ اتر گئے، زمین پہ کربلا کی سرزمین پہ بیٹھ گئے، سکینہ کو گلے لگایا اور کہا سکینہ دستور یہ تھا کہ تم ہمارے سینے پر اور علی اصغر ماں کے پاس گہوارے میں سوتے تھے، لیکن آج سے دستور تبدیل ہو گیا، تم ماں کے ساتھ سو گی، علی اصغر ہمارے
ہمارے ساتھ سوئیں گے. وقت آخر ہے, امام جانا چاہتے ہیں, بچے کو دلاسا دے رہے ہیں, میں ہاتھ جوڑ کے کہ مولا صاف صاف کیوں نہیں کہتے تھے؟ مولا کہیں گے سکینہ چھوٹی ہے, اس لیے کہ سکینہ نے یتیمہ مسلم کا حال دیکھا تھا. جب مسلم کی شہادت ہوئی تھی, میں نے یتیمہ مسلم کو بیٹھا کر اپنے زانوں پہ بٹھا کر دست شفقت پھیرا تھا. سکینہ سمجھتی ہے کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے, اسے پیار کیا جاتا ہے, اسے دلاسا دیا جاتا ہے. اے ذاکر تجھے نہیں پتا. ارے سکینہ سے کہنا چاہتا ہوں, سکینہ علی اصغر تیر ستم کھا کر سرزمین کربلا پر سوئے گا اور تم زندان کوفہ و شام میں جاؤ گی. اجرکم اللہ. بس یہی وجہ ہے, ایک یہ یتیمہ ہے جو بابا کا انتظار کر رہی ہے, ایک وہ یتیم ہے جو بستر بیماری پر ہے. بس یہی وجہ ہے جب سرزمین کربلا کو زلزلہ آیا, زلزلہ آیا در خیمہ پر, ارے سکینہ نے فوراً پردہ ہٹایا, دیکھا زی ڈھلکی ہوئی پیشانی خون آلودہ, زلجھنا آیا ہے سوار نہ آیا. ایک دفعہ کہا اے میرے بابا کے زلجھنا, بس مجھے اتنا بتا دے. ارے میرا بابا پیاسا شہید ہوا یا اسے تو گھوٹ پانی نصیب ہوا. اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. آخری جملے. ہاں عزیزو, رسم یہ ہوتی ہے جب قبر میں لٹا دیا جاتا ہے مردے کو, اس کے بندے کفن کھولے جاتے ہیں تاکہ آخری دیدار کرایا جائے. اللہ اکبر. مگر ذرا میدان کربلا میں لے چلوں تمہیں. ارے ایک یتیم ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, ایجاد امامت سے آیا ہے. ارے بابا کے جنازے کو تنے تنا دفن کرنا چاہتا ہے, سرہانے سے اٹھا جاتا ہے جنازہ, چونکہ اتنا پامال ہو چکا ہے, اتنے تیر لگے ہیں, اتنے تلوار و تبر کے زخم لگے ہیں, جنازہ پیر سے ڈھلک جاتا ہے, پیر سے سہارا دیتا ہے. اللہ اکبر. جنازہ جمع نہیں ہو رہا. ایک چٹائی منگائی امام نے, ایک چٹائی لائی گئی بنی اسد کے نوجوانوں نے. بڑی مشکل سے میرے امام نے نہ جانے کس طرح حسین کے جسد کو چٹائی پہ رکھا, قبر میں لٹا دیا. ارے طریقہ یہ ہوتا ہے, بندے کفن کھولے جاتے ہیں. سید سجاد تیری مظلومیت کو میرا سلام ہو. ارے کفن کہاں نصیب ہوا تیرے بابا کو. ارے کفن کھول کر چہرے کا آخری دیدار کرایا جاتا ہے. سید سجاد تیری غربت میں سلام ہو. ارے بابا کا لاش ہے بے سر ہے سید سجاد.